فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. محترم حضرات، میرا وہ خاص بیان چل رہا ہے جو گزشتہ ہفتے میں نے شروع کیا تھا، یعنی انسان کو جب غم پیش آئے، بالخصوص بندہ مومن، تو اس کے لیے اسلامی طریقہ کیا ہے، اسلامی آداب غم پیش آنے کی صورت میں کیا ہے. یہ میں نے گزشتہ مجلس میں آپ کے سامنے بہت کچھ بیان بھی کر دیا تھا، اور میں نے یہ عرض کیا تھا کہ سب سے بڑا غم اس دنیا میں انسان کو اپنے عزیز اور اپنے قریبی آدمی کی موت کا ہوتا ہے. جیسے والدین ہیں اور جیسے اہل و عیال ہیں، بہن بھائی ہیں اور اسی قسم کے جو دوسرے رشتے دار ہیں قریب ترین، ان کی وفات پر سب سے زیادہ غم ہوتا ہے. اس کے لیے جو اسلامی طریقہ تھا وہ میں نے گزشتہ مجلس میں کچھ بیان کر دیا، ورنہ انسان کی فطرت تو یہ کہ اگر خدا نہ کرے غم پیش آئے تب وہ آپے سے باہر ہو جاتا ہے اور اپنے حال پر نہیں رہتا، اور اگر خوشی پیش آ جائے تب وہ آپے سے باہر ہو جاتا ہے اور آداب بندگی سے باہر نکل جاتا ہے. جیسا کہ اس آیت میں اور اس مضمون کی بہت سی آیتیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہی بیان فرمایا کہ فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا، جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں پکارتا ہے، اور ایسا پکارتا ہے کہ گویا اللہ تعالیٰ پر کامل یقین اور کامل اعتماد، نہ صرف مومن بلکہ کافر بھی، کہ جب موت ان کے سر پر لہراتی ہے اور کوئی ان کو راستہ بچنے کا نہیں ملتا تو وہ اللہ تعالیٰ کو بڑے صدق دل سے پکارتے ہیں. جیسا کہ خود قرآن کریم نے کافروں کے حالت بتاتے ہوئے فرمایا کہ جب تم لوگ سمندری سفر پر جاتے ہو اور جہازوں میں سوار ہو کر آگے نکلتے ہو، تمام موسم بھی خوش ٹھیک ہے، جہاز کے آلات بھی صحیح کام کر رہے ہیں، سمندر بھی پرسکون ہے، اور اس صورت میں خوش ہو جاتے ہیں کہ اتنا اچھا موسم اور اتنا اچھا سفر، کہ اچانک طوفان آنا شروع ہو جاتا ہے. قرآن کریم کے آیت کا میں مطلب بیان کر رہا ہوں، چاروں طرف سے موجیں اٹھنا شروع ہو جاتی ہیں اور سمندری طوفان بڑے خطرناک ہوتے ہیں، جہاز کو اس طریقے سے اچھال دیتے ہیں کہ جیسے چن کا اچھلتا ہے، پتا اچھلتا ہے. تو اس صورت میں ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے جب دیکھ لیا کہ چاروں طرف سے گھر گئے اور کوئی صورت یہاں سے نکلنے کی نہیں، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اس وقت اللہ کو پکارتے ہیں بڑے اخلاص سے، کافر پکارتے ہیں بڑے اخلاص کے ساتھ، اور کہتے ہیں کہ لئن انجیتنا من ھذہ لنکونن من الشاکرین، کہ اگر اس مصیبت سے تو نے نجات دے دی تو ہم تیرے شکر گزار بندے بن جائیں گے۔ تو انسان کی فطرت ہے جو قرآن کریم کی اس آیت میں بیان کی گئی کہ جب مصیبت پڑتی ہے اور گر جاتا ہے مصیبتوں میں اور مشکلوں میں، دعانا تو ہمیں پکارتا ہے، ہم سے دعائیں کرتا ہے، ہماری طرف رجوع کرتا ہے، لیکن ثم اذا خولناه نعمة منا، جب ہم اس کو عطا فرماتے ہیں اپنی جانب سے کوئی نعمت، مصیبت دور ہو گئی اور نعمتیں ملنے لگی، قال انما اوتیته على علم، اس وقت اللہ کو بھول جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے فلا تدبیر کی تھی، فلا کام کیا تھا، فلا قدم اٹھایا تھا، اس لیے مجھے نعمتیں ملی، یعنی پھر اللہ کی طرف اسے منسوب نہیں کرتا۔ یہ فطرت ہے انسان کی۔ ایک اور آیت میں اس سے زیادہ واضح انداز میں فطرت بیان کی، فرمایا ان الانسان خلق ہلوعا، انسان، اور انسان سے مراد ہے کافر انسان، وہ پیدا ہوا ہے بہت تھوڑ دلا، تھوڑ دلا آپ جانتے ہیں کہ جس کے اندر نہ صبر و سخت ہے، کچھ نہیں، ذرا سی بات میں آگے سے باہر ہو جاتا ہے، ذرا سی بات میں ہوش و حواس کو بیٹھتا ہے، کتنا تھوڑ دلا پیدا ہو، کتنا تھوڑ دلا ہے۔ آگے اس کو بیان فرمایا کہ اذا مسہ الشر جزوا واذا مسہ الخیر منوا، کہ جب کوئی مصیبت اس پر پڑ جاتی ہے تو گھبرا جاتا ہے اور جزا و سزا کرتا ہے، ذرا سی قوت برداشت کرتا ہے۔ واذا مسہ الخیر منوا، اور جب خیر اس کو حاصل ہو جاتی ہے تو بس اللہ کا انکار کرنے لگتا ہے اور اپنی طرف اس خیر کو منسوخ کرنے لگتا ہے۔ فرمایا کہ یہ ہے کافر انسان کا حال، اس لیے کافروں میں بہادری نہیں ہوتی، یعنی وہ بہادری کے جو مومن کو اللہ نے عطا فرمائی۔ کافر بڑا بزدل ہوتا ہے، ذرا سی آہٹ پر چونک پڑتا ہے اور بھاگ پڑتا ہے، اس لیے کہ اس کے اندر صبر و ضبط نہیں، اس کے اندر گھبراہٹ بہت ہے۔ اگر کسی آرش کی وجہ سے وہ جم جائے لڑائی میں تو وہ اور دوسری بات ہے، ورنہ اصل کے اعتبار سے وہ بڑا بدھی ہوتا ہے، جب جی چاہے اندازہ کر دیں ہزاروں کے مجمع کو دو چار مومن بھگا دیتے ہیں، کیونکہ ان میں بالکل جان نہیں ہے، دل ان کے بالکل کھوکھلے، اندر کچھ نہیں۔ تو اس کی تصویر بیان کی اللہ تعالی نے کہ کافر کا یہ حال ہے۔ آگے فرمایا الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون، البتہ وہ مسلمان جو نمازی ہیں ان کے اندر یہ بات ہے۔ نمازی بھی کیسے، ایسے نمازی کہ وہ پابندی سے ہمیشہ نماز پڑھتے ہیں، ان کے اندر یہ بات ہے، ان کے دل مضبوط ہوتے ہیں، ان کے دلوں میں گھبراہٹ نہیں ہوتی، ان کے دلوں پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے سکون نازل ہوتا رہتا ہے، اطمینان نازل ہوتا رہتا ہے، وہ کیوں گھبرائیں گے؟ آگے اور تعریف کی ہے مسلمانوں کی اور نمازیوں کی۔ تو یہاں پر بھی یہ فرمایا کہ انسان کی فطرت یہ۔ ایک اور جگہ فرمایا وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ اعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ، کہ جب انسان پر ہم انعام کرتے ہیں تو پہلو سے ہی کر جاتا ہے اپنے رب سے اور ایک جانب ہو کر بیٹھ جاتا ہے. اس کو یہ خیال تک نہیں رہتا کہ کوئی میرا خالق ہے, کوئی میرا منعم ہے اور میں اس کا بندہ ہوں. بس اپنی طرف منسوب کرتا ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا, اور جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو مایوس ہو جاتا ہے کہ ہائے اب کیا ہوگا اور کہاں جاؤں گا. یہ فطرت انسانی کو قرآن کریم نے جا بجا بیان کیا ہے. میں نے تو یہ دو تین آیتیں آپ کے سامنے پڑھی. اس لیے مومن کے واسطے اللہ تعالیٰ نے ہر حال میں, چاہے وہ غم کا حال ہو یا وہ خوشی اور مسرت کی حالت ہو, کچھ آداب, کچھ ہدایتیں اور کچھ تعلیمات بیان فرمائی ہیں جن پر عمل کر کے مومن معتدل انداز میں رہ سکتا ہے. غم پیش آ جائے خدا نہ کرے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ غم کا احساس ہی نہ ہونے, کیونکہ یہ حالت بھی اسلام کے اعتبار سے پسندیدہ ہے. غم کا احساس کرے لیکن اس کے آگے جو کچھ کرنا ہے وہ ابھی عرض کروں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک جہاد میں اور غزوے میں تین مشہور صحابہ کرام شہید ہو گئے. ان میں سے ایک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے, دوسرے آپ کے چچا زاد بھائی تھے حضرت علی کے بڑے بھائی, اور تیسرے انصاری صحابی تھے. ان تینوں کو آپ نے ایک جہاد میں امیر بنا کر بھیجا. اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کو شہادت کے مرتبے پر پہنچا دیا کہ یکے بعد دیگرے تینوں شہید ہو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ملی, آپ کو غم ہوا اور آپ مدینے میں مسجد نبوی میں تشریف فرما ہو گئے. چہرے سے بھی حسن و ملال ظاہر ہو رہا ہے, آثار غم چہرہ مبارک سے ظاہر ہو رہے ہیں. دیکھنے والے سمجھ گئے کہ آپ کو اس واقعے کا اور ان تینوں کی شہادت کا بڑا غم ہے, لیکن زبان سے کوئی ایسی بات نہ کہی کہ جس پر کوئی گرفت کر سکے. اظہار غم اور غم کا احساس اس انداز میں یہ مطلوب ہے اور مقصود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے تھے, ابراہیم ابن رسول اللہ ان کا نام تھا. آخری عمر میں, آپ کی آخری عمر میں ان کی پیدائش ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت انتہائی درجے کی محبت فرماتے تھے, چھوٹے بچوں سے ویسے ہی محبت ہوتی. پھر جب چھوٹے بچوں کے اندر آثار سعادت نمایاں ہو جائیں تو اور زیادہ محبت ہوتی. اور یہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے تھے جن کے بارے میں آپ نے خود فرمایا کہ اگر یہ زندہ رہتا تو میرے بعد نبی بن جاتے. یہ آثار سعادت ہے ان کی وفات ہو. عمر تھی 16 یا 17 مہینے, یعنی خرد سال بچے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی تو آپ تشریف لے گئے, جبکہ وہ ان کی نظر کی حالت تھی. ان کی یہ حالت دیکھ کر اور یہ یقین ہو کر کہ ان قریب ان کی وفات ہو جائے گی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے. اظہار غم اور زبان سے چند کلمات فرمائے, وہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. فرمایا کہ دل غمگین ہے, آنکھوں سے آنسو جائے, لیکن اور ہم تمہاری اس وفات غمگین ہیں, لیکن زبان سے کوئی ایسی بات نہ کہیں گے کہ جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے, وہی بات کہیں گے کہ جس سے اللہ راضی. یعنی آپ نے زبان سے کسی قسم کا بین نہیں کیا, نوحہ نہیں کیا, جیسے کہ پچھلے ہفتے میں نے بیان کیا تھا, بلکہ اتنی بات فرمائی کہ دل تو غمگین ہے اس لیے کہ واقعہ پیش آئے, اس غم کی وجہ سے آنکھوں سے آنسو بھی بہہ رہے ہیں, اور تمہاری وفات کا ہمیں غم بھی ہے, لیکن زبان سے کوئی وہی بات کہیں گے کہ جس سے اللہ راضی ہو جائے. میرا مقصود یہ تھا کہ غم کا احساس کرنا اور غم کا اظہار کرنا جائز حدود میں, اس کا حق دیا ہے اسلام نے مومن, بشر جگہ آگے تجاوز نہ کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے بتا دیا کہ اس طریقے سے اظہار غم ہونا چاہیے, یہ نہیں کہ ٹولیاں بیٹھ گئیں عورتوں کی اور بس نوحہ شروع کر دیا, بین شروع کر دی, زبان سے اول فول بکنا شروع کر دی, یہ اللہ کے یہاں گناہ کی بات ہے. تو اس سے معلوم ہو گیا کہ اگر ایسا کوئی واقعہ پیش آ جائے تو آدمی کو صبر کرنا چاہیے. گزشتہ مجلس میں ہی میں نے بتا دیا تھا کہ مصیبت کے موقع پر کیا کیا پڑھنا چاہیے, یاد ہوگا آپ کو, مجھے یاد آ گیا, میں نے گزشتہ مجلس میں تفصیل سے بتا دیا تھا. اور اس سلسلے میں خصوصاً موت کے سلسلے میں انا للہ و انا الیہ راجعون اس کے بارے میں بھی میں نے بتا دیا تھا. یہ مرہم ہے دکھتے ہوئے دلوں کا, یہ کلمہ اور یہ وظیفہ جو ہے یہ مرہم ہے دکھتے ہوئے دلوں کا, خود بخود اللہ تعالیٰ اس سے قلب کے اندر سکون پیدا فرماتے رہے, جتنی مرتبہ پڑھتا رہے گا سکون ملتا رہے گا. اللہ نے اس کے اندر یہ خاصیت رکھی, اور قرآن کریم کی آیات کے اندر تو خاصیت ہوتی ہے. بہرحال یہ طریقہ, لیکن اس میں یہ بھی سمجھ لیجیے کہ وہ صبر جس پر اللہ تعالیٰ نے بڑے اجر کا وعدہ فرمایا ہے وہ ہے کہ جو اول وہلے میں مصیبت کے اول وہلے میں کیا ہے, جیسے مصیبت پیش آئی بس اسی وقت سے صبر شروع کر دیا, یہ نہیں کہ جب مصیبت پیش آئی تو خوب روئے خوب دھوئے خوب بین کیے خوب نوحہ کیا اور اس کے بعد پھر خاموش ہو کر بیٹھے, یہ صبر نہیں. صبر وہ ہے کہ جو اول مرتبہ میں مصیبت کے پیش آتے ہی صبر کیا جائے, ضبط سے کام لیا جائے, جزا و قضا نہ کیا جائے. یہ حدیث شریف میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن جنت البقیع کے قبرستان سے گزر کر مسجد نبوی میں آ رہے ہیں, دیکھا کہ ایک قبر کے اوپر ایک عورت بیٹھی ہوئی رو رہی ہے. آپ تشریف لے گئے, چونکہ اس کا رونا صحیح نہیں تھا جائز نہیں تھا, اس لیے آپ نے فرمایا اتق اللہ وصلی, ارے اللہ سے ڈر اور صبر کر. عورتوں کو تو آپ جانتی ہیں کہ جب ان کے اوپر خدا نہ کرے کوئی مصیبت آ جائے تو یہ بالکل ہوش و حواس کو بیٹھتی, حتیٰ کہ یہ بھی نہیں پہچانتی کہ کون ہے بات کرنے والا, کون ہمارے سامنے. اس نے کہا آپ ہٹ جائیے, اس لیے کہ میری جیسی مصیبت آپ پر نہیں پڑی, یعنی میں سخت مصیبت زدہ ہوں, کہ بیٹے کی وفات ہوئی, آپ اس مصیبت میں مبتلا نہیں ہوئے, اس لیے آپ کو کیا پتا. اور پھر مجھے نصیحت فرما رہے ہیں کہ صبر کرو. اس پر آپ نے کوئی جواب نہیں, تکلیف لے گئی. پیچھے کچھ اور صحابہ کرام سے جنہوں نے یہ قصہ دیکھا تھا, اس عورت سے انہوں نے فرمایا کہ تجھے معلوم ہے تو نے کس کو یہ جواب دیا؟ انہوں نے کہا مجھے معلوم ہے, مسلمان تھی, مومن تھی, عورت صحابیت. لوگوں نے بتایا کہ اللہ کے رسول نے جن پر تیرا ایمان, جن پر ہم سب کا ایمان, ان کو تو نے یہ جواب دیا. گھبرا گیا, اب ذرا ہوش و حواس درست ہو گئے تو گھبرا گیا اور بھاگی ہوئی آپ کے مکان پر پہنچی, حجرہ مبارکہ پر پہنچی اور جا کر عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول, میں نے آپ کو پہچانا نہ تھا اس لیے ایسا جواب دے دیا, اب میں صبر کروں گی. آپ نے فرمایا صبر عند الصدمت الاولی, جب پہلی مرتبہ پیش آتی ہے مصیبت اس وقت جو صبر کیا جائے وہ معتبر ہے, اس کے بعد تو صبر خود بخود آ ہی جاتا ہے. وقت جو ہے یہ زخم غم کا مرہم, وقت گزرتا جاتا ہے صبر آتا چلا جاتا ہے. تو لیکن اللہ کے یہاں وہ صبر کہ جو معتبر ہے اور جس پر اجر و ثواب ملتا ہے وہ ہے کہ جو اول مرتبہ میں پیش. غم کے سلسلے میں یہ چند آداب اور چند ہدایتیں جو اسلام نے دی میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی. اور اس سے پہلی مجلس میں میں نے بتا دیا تھا کہ غم کن کن چیزوں پر ہوتا ہے, ان کو قرآن سے معلوم ہو گیا تھا, اس لیے اب اس کا میں احاطہ نہیں کروں گا, دوبارہ اس کو بیان نہیں کروں. آج مجھے بیان کرنا تھے حضرت مسرت اور خوشی کے احکام, کہ انسان کو خوشی بھی حاصل ہوتی ہے مسرت بھی حاصل ہوتی ہے, اس میں کیا عمل کرنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہمارے لیے تجویز فرمایا ہے اور قرآن کریم نے ہمارے لیے کیا ہدایت دی ہے, آج میں اسے بیان کرنا چاہ رہا تھا, جتنا ہو سکے گا عرض کر دوں. پہلی بات تو یہ سمجھ لیجیے کہ خوشی انسان کی زندگی میں کم ہے بمقابلہ غم کے, اور یہ کئی مرتبہ میں آپ کو سمجھا چکا ہوں. پھر جب خوشی حاصل ہوتی ہے انسان کو تو اس کے چند مواقع ہیں, یعنی چند حالتیں ایسی ہیں کہ جن میں بندے کو خوشی حاصل ہوتی ہے. مال و دولت مل گیا, دنیا کی نعمت کوئی مل گئی, خوش ہوتا ہے. شادی بیاہ کے موقع پر خوشی ہوتی ہے, بچوں کی ولادت اور پیدائش پر خوشی ہوتی ہے, اللہ کی عبادت کرتا ہے تو جو نیک بنتے ہیں ان کو خوشی ہوتی ہے, عیدین کے موقع پر خوشی ہوتی. یہ چند ہیں خوشی کے زمانے کہ جن میں بندے کو خوشی حاصل ہوتی, اس میں کیا عمل کرنا چاہیے. قرآن کریم کی بہت سی آیتوں سے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ہمارے سامنے جو ہدایت ہے ان کا خلاصہ, اس ہدایت کا خلاصہ صرف دو چیزیں. ایک چیز تو یہ ہے کہ خوشی کی حالت میں بندہ آپے سے باہر نہ ہو, اپنے آپ کو آزاد نہ سمجھے, خوشی کی حالت میں بھی اپنے آپ کو اللہ کا بندہ سمجھے اور اس کے احکام کا پالن سمجھے. دوسری چیز یہ ہے کہ وہ اس خوشی کے حاصل ہونے کے نتیجے میں اللہ کا شکر ادا کرے. یہ دو چیزیں ملتی ہیں جن کا خلاصہ میں نے عرض کر دیا. آیات بھی اس سلسلے میں ہیں اور روایات حدیث بھی اس سلسلے میں ہیں کہ جب خوشی حاصل ہو تو آپے سے باہر نہ ہو, آزاد نہ ہو, یہ نہ سمجھے کہ میں اپنے خرچ میں بھی آزاد, اپنے ہر معاملے میں آزاد, اپنے تعلقات میں آزاد, قانون سے آزاد, اسلام سے آزاد, اللہ سے آزاد, رسموں کا پابند, یہ نہ بلکہ اعتدال کے ساتھ. اور دوسری یہ کہ اس خوشی کے موقع پر اللہ کو نہ بھولے, اللہ کا شکر ادا کرے. شکر ادا کرنے کے مختلف طریقے جو انشاءاللہ بیان کروں گا بعد میں. یہ دو چیزیں بنیادی طور پر خوشی کے موقع پر ہمیں تعلیم دی گئی تھیں اور ان کی ہمیں ہدایت دی گئی. اب آ جائیے, سب سے بہترین چیز وہ ہوتی ہے بندے کے لیے, سب سے بہترین یہ بڑا نعمت ہے, کوئی عہدہ مل گیا, کوئی منصب مل گیا, خوشی ہوتی ہے اور ہونا چاہیے. یہ فطرت ہے انسان کی. دنیا کی کوئی اور نعمت مل گئی, مثلاً مال و دولت مل گیا, بنگلہ مل گیا, زمین اور جائیداد حاصل ہو گئی, یا اس کے علاوہ اور کوئی نعمت حاصل ہو گئی, خوشی ہو گئی. اور یہ خوشی ناجائز نہیں, بلکہ یہ خوشی صحیح خوشی ہے, انسانی فطرت کے اندر یہ داخل ہے. لیکن اس خوشی کے موقع پر وہ حد سے آگے نہ بڑھے. مثلا عہدہ اور منصب اس کو مل گیا, وزارت مل گئی, حکومت مل گئی, کوئی بڑا عہدہ مل گیا یا کوئی بڑا اونچا منصب مل گیا, تو اب شکر ادا کرے. اس عہدے اور منصب سے ناجائز کام نہ لیں, اس حکومت سے لوگوں پر ظلم نہ کرے, مخلوق خدا کو ستائے نہیں, بلکہ اس کا شکر ادا کرے کہ اپنے عہدے اور منصب پر دیانتداری کے ساتھ عمل کرے, اپنی خواہش کے مطابق نہیں بلکہ دیانتداری کے ساتھ عمل کرے. جس کو رات ہی میں ایک عہدے دار کے سامنے عرض کر رہا تھا, آ گئے تھے میرے پاس, اونچا عہدہ ان کا, میں نے کہا آپ کا کام یہ ہے کہ پہلے اللہ کو دیکھو پھر بندوں کو دیکھو, کبھی گمراہ نہ ہو, پہلے اللہ پر نظر ڈالو اس کے بعد بندوں کو دیکھو, کبھی کسی پر ظلم نہیں ہو. مانا تو صحیح ہوئے نا, خدا کرے وہ عمل کریں اس کے اوپر. تو یہ عہدے اور منصب کے سلسلے میں جو خوشی حاصل ہوئی, تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ حد سے تجاوز کر جائے, لوگوں پر ظلم کرنے لگے, ان کی عزت و آبرو اور جان و مال پر ہاتھ ڈالنے لگے اور بے جا قسم کے کام کرنے لگے, بلکہ اس کے اوپر اب لازم ہے کہ شکر ادا کرے. اور وہ شکر یہی کہ اپنے اس عہدے اور منصب سے کام لے وہ کام کہ جس سے اللہ راضی ہو جائے, اپنے اس عہدے اور منصب سے حدود اور قانون کے اندر رہ کر مخلوق خدا کو فائدہ پہنچائے, یہ اس کا شکر ہے. آج کل جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ اس کے بالکل برعکس ہے کہ اگر کوئی عہدہ اور منصب مل جاتا ہے تو وہ شخص یہ سمجھتا ہے کہ میرا حق تھا جو مجھے مل گیا, اور جب اس کو اس نے حق سمجھ لیا تو اب راستے اب لائن تبدیل ہو, اگر اس کو وہ امانت سمجھتا اللہ کی تو لائن سیدھی رہتی، اور جب اس نے حق سمجھ لیا اپنا تو لائن تبدیل ہو گئی. اب امانت اگر اس کو سمجھتا تو یہ لائن جاتی اللہ کی رضا کی طرف، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کی طرف، اور جب اس نے اس کو اپنا حق سمجھ لیا تو اب لائن چونکہ تبدیل ہو گئی اس لیے وہ لائن جائے گی شیطان کی طرف اور اپنے نفس کی خواہشات کو پورا کر دے گی. لائن یہاں سے بدل تو آج کل اس کو حق سمجھا جاتا ہے، حالانکہ جتنے بھی عہدے ہیں جتنے بھی مناسب چاہے وہ دنیا سے متعلق ہوں، حکومت کے ہوں، انتظامیہ کے ہوں یا مذہبی عہدے ہوں، وہ سب کے سب اللہ کی جانب سے امانت ہے، کسی کے باپ کا حق نہیں نہ اس کا حق، وہ اللہ کی جانب سے امانت ہے. اور اس امانت کو ادا کرنے کا اللہ نے طریقہ بتایا، یہ مضمون قرآن کریم میں موجود ہے جو حکام کو اور بادشاہوں کو اللہ نے خطاب کر کے کہا ہے کہ یہ امانت جو ہم نے تمہارے سپرد کی ہے اس کا حق ادا کرو. ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، یہ حق، یہ حکم دیا اللہ تعالیٰ نے حکام کو اور بادشاہوں کہ ہم نے جو تمہارے سپرد دی امانت کی ہے عہدے اور منصب کی اس کا حق ادا کرو. یہ ایک بڑی خوشی حاصل ہوتی ہے بندے کی زندگی میں کہ کسی اونچے مقام پر پہنچ گیا، کسی عہدے پر پہنچ گیا تو اب وہ آپے سے باہر نہ، وہ ہوش و حواس نہ کھو بیٹھے، اگر ایسا کرے گا تو ظالم ہو جائے گا، مال و دولت کی نعمت اللہ نے کسی کو عطا فرمائی اور وہ عطا فرماتے رہتے ہیں، بہت بڑی نعمت، لیکن اس مال و دولت کی نعمت کو حاصل کرنے اور پھر اس کو خرچ کرنے میں ہدایتیں ہیں اسلام، حاصل کرنے میں تو ہدایت یہ ہے کہ جائز راستے سے حاصل کرو، حلال طریقے سے حاصل کرو، چاہے کتنی ہی حاصل کرو لیکن حلال طریقے سے حاصل کرو، لاکھوں کروڑوں اور اربوں کماؤ اجازت ہے لیکن حلال طریقے سے کماؤ، یہ تو ہے اس کے حاصل کرنے میں، اور خرچ کرنے میں اس کی ہدایت یہ ہے قرآن اسلام کی کہ خرچ کرو تو اللہ کی نافرمانی میں خرچ نہ، بلکہ جن راستوں میں اس نے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے اس میں خرچ کرو. یہ دولت نعمت، یہ نعمت جو دولت کی اللہ نے عطا فرمائی، عام طور پر اس سے آدمی باغی ہو جاتا ہے اگر اس کا تعلق اللہ سے اور رسول سے نہ ہو، باغی ہو جاتا ہے. اس کی مثالیں پہلی امتوں میں موجود ہیں، پورے ایک رکوع میں سورہ قصص میں اللہ تعالیٰ نے قارون کا قصہ اول سے آخر تک نہایت مختصر انداز میں بیان فرمایا، اور قارون کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ نہ اتنا بڑا سرمایہ دار پیدا ہوا ماضی میں نہ آئندہ پیدا ہو، یہ کیا لیے پھرتے ہیں جو اپنا ڈنکا بجوانا چاہتے ہیں کہ اتنا سرمایہ ہمارے پاس، قارون کے سرمایہ کا دسواں حصہ بھی ان کے پاس ہے. یہ واقعہ چونکہ عام طور پر مسلمانوں کو معلوم ہے قارون کا، اس لیے میں اسے تفصیل کے ساتھ تو ذکر نہیں کرتا، البتہ مختصراً بیان کیے دیتا ہوں، صرف قرآن کریم کے تابع رہ کر قرآن کریم کا ہی مضمون بیان کروں کہ قارون حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم سے تھا، یعنی بنی اسرائیل میں سے، بعض کہتے ہیں کہ چچا دار بھائی تھا، بہرحال ہوگا حضرت موسیٰ پر ایمان لایا تھا، اللہ پر ایمان تھا، تورات کو جانتا تھا، بڑی ناداری اور بڑی اسرت اور غربت کی زندگی بسر کرتا، بہت پریشان حال تھا. ایک مرتبہ تنگ آ کر اس نے حضرت موسیٰ سے عرض کیا کہ اللہ سے دعا کر دیجیے کہ مجھے اللہ تعالیٰ خوشحالی عطا فرمائے، سرمایہ عطا فرمائے. نبی نے دعا کی، دعا قبول ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اس کو کیمیا کا نسخہ دے دیا، یعنی سونا بنانے کی ترکیب، جسے کیمیا کا نسخہ کہتے ہیں. آپ میں سے کوئی اس کے پیچھے نہ پڑے ناجائز ہے، کیمیا کا نسخہ دے دیا. اب اس نے سونا بنانا شروع کیا، بناتا رہا حتیٰ کہ خزانے اس نے بھر دیے، اتنے خزانے بھرے کہ قرآن کریم فرما رہا ہے کہ 40 طاقتور آدمی اس کے خزانوں کی کنجیاں چابیاں اٹھا نہیں سکتے، یعنی اتنے خزانے تھے اس کے پاس کہ جس میں تالے لگا دیے اور ان تالوں کی چابیاں اس قدر وزنی ہو چکی تھیں کثرت کی وجہ سے کہ 40 آدمی جو قوی ہوں اٹھا نہیں سکتے، بتائیے کتنا ہوگا؟ اندازہ کوئی لگا سکتا ہے؟ ساتھ ہی ساتھ اس نے یہ کام کیا کہ جب یہ مالداری اور خوشحالی آتی ہے تو انسان کے اندر ترنگ اور امنگ بھی پیدا ہوتی ہے. لباس اس نے بہترین، سب سے اعلیٰ قسم کا، سب سے گراں بنایا، سواری سب سے عمدہ خریدی، غلام رکھ کے نوکر رکھے، صبح کو نکلتا بہترین قسم کا جوڑا پہن کر، سوٹ پہن کر، اعلیٰ قسم کا کہ دنیا میں اس کی نظیر نہ ہو، ایسا سوٹ پہن کر نکلتا، اعلیٰ قسم کی سواری جو اس زمانے میں گھوڑا تھی اس میں بیٹھ، اس پر بیٹھتا، ادھر بھی اس کے غلام اور ادھر بھی اس کے نوکر چاکر، اب وہ ان کے بیچ میں سے چلتا. بڑا اترا رہا تھا، اکڑ رہا تھا، فخر و غرور کر رہا تھا کہ مجھ جیسا کوئی نہیں، اللہ کو تو یہ باتیں پسند نہیں. ادھر جب اس کے پاس اتنا مال آ گیا تو حضرت موسیٰ نے کہا زکات ادا کر، یہ کہ زکات تو آئے، وہ تو اللہ کا حق ہے. حضرت موسیٰ نے مطالبہ کر دیا کہ زکات ادا کر، اس زمانے میں جتنی بھی ہو مجھے معلوم نہیں. اس نے حساب لگایا کہ زکات ادا کی جائے گی تو یہ تو اتنی ہو جائے گی کہ میرا کم سے کم ایک خزانہ خالی ہو جائے گا، یا دو خالی ہو جائیں گے. پریشان ہو گئے، اس لیے کہ سرمایہ عام طور پر وہی جمع کرتا ہے جو بخیل ہے، سخی کے پاس سرمایہ جمع نہیں ہوتا. اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے کے پاس سرمایہ عام طور پر جمع نہیں ہوتا. پریشان ہو گیا کہ میں تو فقیر ہو جاؤں گا، تندرست ہو جاؤں گا. اس نے ایک تدبیر کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بدنام کیا جائے اور بنی اسرائیل میں جو ان کی وجاہت اور عزت اس پر دھبا لگایا جائے، لہذا ان کی بات کو کہ تسلیم نہ کرے گا، زکات دینے سے بچ جاؤں گا. اس کے لیے اس نے ایک فاحش عورت کو تیار کیا، ایسا تو تھا اس کے پاس، دے دیا اسے کہ تو حضرت موسیٰ پر الزام لگا دے. حضرت موسیٰ واس فرما رہے تھے بنی اسرائیل میں، وہ فاحش عورت کھڑی ہو گئی، اس نے سچی بات بتائی، الزام نہیں لگا، اس نے سچی بات بتائی کہ مجھے قارون نے یہ کہا تھا، اتنے پیسے دیے ہیں، میں اللہ سے توبہ کرتی ہوں. جلالی پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام جلالہ بدعا کی، اور نیک آدمی کی بد دعا سے، اللہ کے نیک بندوں کی بد دعاؤں سے بچنا چاہیے، وہ خالی نہیں جاتا. فوری طور پر رنگ نہ لائیں تو بعد میں رنگ لگے، مرنے سے پہلے پہلے وہ رنگ لے. فوری طور پر اللہ تعالیٰ انتقام نہیں لیتا بلکہ چھوٹ دیتا رہتا ہے، مہلت دیتا رہتا ہے، مرنے سے پہلے پہلے اس کا نتیجہ آ جاتا ہے. اور کبھی مصلحت ہوتی ہے جو فوری طور پر اس بد دعا کا اثر ظاہر ہو جاتا ہے. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بد دعا کر دی کہ اس کو اور اس کے تمام خزانوں کو زمین میں دھسا دی، خزانوں کو بھی دھسوا دی، اس کو بھی دھسوا دی، لہذا اس کے اوپر عذاب آئے گا. تمام وہ چابیاں دھری کی دھری رہے گی، تالے ویسے ہی لگے رہے گئے، تمام وہ ٹھاٹ باٹ اور تمام وہ زیب و زینت اور آراستگی جو سرکش قسم کے مالداروں کے اندر آ جاتی ہے وہ سب یہیں رکھی رہ گئی. اب اس پر عذاب آئے. اس عذاب کا ذکر ہے بخاری کی حدیث میں کہ اب وہ اور اس کا تمام سرمایہ، تمام مال زمین میں دھنسنا شروع. زلزلہ آیا، زمین پھٹی اور یہ تمام چیزیں اس کے اندر دھنسنا شروع ہو گئی. حدیث شریف میں ہے کہ وہ اسی طریقے سے دھنستا چلا گیا اور قیامت تک اس کا یہ حال رہے گا کہ وہ یوں گھومتا ہوا، گردش کرتا ہوا زمین میں اندر دھستے دھسے گا، نیچے پہنچنے کے بعد پھر گردش کرتا ہوا اوپر آئے گا، پھر اسی طریقے سے نیچے دھستا رہے گا. قیامت کا بھی سزا کے اندر مبتلا رہے گا. قیامت کے بعد میدان حشر میں کیا ہوگا وہ اللہ بہتر جانتا ہے. تو دیکھیے یہاں پر دولت کی نعمت کا شکر ادا نہ کرنے کا کیا وبال، کس قدر اس کا برا انجام. اس لیے ایک بہترین نعمت ہے دولت، قرآن کریم نے اس کو نعمت قرار دی، لیکن یہ اسی وقت نعمت ہے کہ جب اس مسرت میں اللہ کو بندہ نہ ہو، اس نعمت کے اندر بھی اللہ کو یاد رکھے، اس کے سامنے سر نیاز جھکاتا ہے. اگر یہ دولت اللہ تعالیٰ عطا فرما دی خوب شکر ادا کرے، اور اگر اللہ تعالیٰ توفیق دیں اور خوشی بھی زیادہ ہو تو دو رکعت نماز شکرانہ ادا کرے. اور یہ کوئی مشکل بات نہیں، دو رکعت نماز شکرانہ ادا کر لیں، زبان سے بھی اللہ کا شکر ادا کرتا رہے، پھر اس کے بعد اس دولت کو خرچ کرنے میں اللہ تعالیٰ کے احکام اور اس کی ہدایتوں کو پیش نظر رکھ کر خرچ کریں. یہ نہیں کہ سینما بنوا دیا، یہ نہیں کہ ٹیلی ویژن خرید لیے، یہ نہیں کہ وی سی آر خرید لیے، یہ نہیں کہ اور کسی قسم کی چیزیں کہ جو مخرب اخلاق ہیں اور گناہ اور معصیت ہیں ان کو خرید کر گھر میں داخل کر لیا، یہ نہیں. یہ اس نعمت کی ناشکری. ہاں مسجد بنوائے، قرآن کریم کی تعلیم کا انتظام کرے، مکاتب بنوائے، غریبوں کی مدد کرے، ناداروں کی اعانت کرے، بھوکوں کو کھانا کھلائے، ننگوں کو کپڑا پہنائے، بیماروں کی دوا علاج کا انتظام کرے، یہ اللہ کی راہ میں. ایسا کرے گا تو یقین رکھیے اس کی اس دولت کے اندر اور زیادہ اضافہ ہوگا. یہاں ایک سرمایہ دار تھے بیچارے، بڑے نیک آدمی، اور ان کو مل والے تھے، کراچی میں تھے، شاید گتے کا کارخانہ تھا ان کا. وہ پاکستان بنتے ہی یہاں مشرقی پنجاب کے تھے، اور یہاں آ کر انہوں نے وہی کارخانہ قائم کیا اور اس کی آمدنی کا اکثر حصہ قرآن کریم کی تعلیم کے اندر خرچ کیا. ہزاروں بچوں کو تعلیم دلواتے. وہ خود فرمایا کرتے تھے, ہمارے بزرگوں سے ان کو تعلق تھا, آتے تھے, خود فرماتے تھے کہ مفتی صاحب میں جتنا خرچ کرتا ہوں قرآن کریم پر اس سے 10 گنا زیادہ مجھے دنیا میں مل جاتا ہے. وہ شکر ادا کر رہے ہیں, اس نعمت کا شکر ادا کر رہے تھے کہ قرآن کریم پہ لگایا. دنیا میں بھی اللہ نے ان کو خوب فیض پہنچایا اور ان کا کارخانہ بہت اونچا کارخانہ ہو. تو شکر ادا کرنے کا یہ ہوتا ہے نتیجہ. اب میں ختم کرتا ہوں, وقت بھی کم ہے. حاصل یہ ہے کہ اس قسم کی نعمتیں جب اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں تو آپے سے باہر نہ ہو, حد اعتدال سے نہ نکلے, حد سے تجاوز نہ کرے, اللہ اور اس کے رسول کی بندگی کے آداب ان نعمتوں کے اندر بھی ادا کرتا رہے, بجا لاتا رہے. انشاءاللہ دنیا میں بھی اس کو بڑا فیض ملے گا, نیک نامی ملے گی, اور آخرت میں بھی اس کو فیض پہنچے گا. اس کا دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے, ہم سے اس سلسلے